تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے میں ایران مخالف قرارداد منظور کروانے کی کوششوں سے حالات بگڑ سکتے ہیں. ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے دشمن کی تمام سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے. اور ہندوستان میں کورونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے پر وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا سے بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین لگوائی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے اے میں ایران مخالف قرارداد منظور کروانے کی کوششوں سے حالات بگڑ سکتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کے روز ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس کے موقع پر آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد منظور کروانے کے لیے انجام دی جانے والی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ملکوں نے امریکہ کی حمایت سے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں غلط طرح کی کوششیں شروع کی ہیں جن سے حالات بگڑ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے تمام اراکین کو بتایا جا چکا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ عقل و منطق سے کام لیا جائے گا، اور اگر عقل مندی سے کام نہیں لیا گیا تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا. مغربی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ امریکہ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف ایک قرارداد پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ تہران کے خلاف آئی اے ای اے کی جانب سے اگر کوئی قرارداد پاس کی گئی تو اس کا ویسا ہی جواب دیا جائے گا. ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے دشمن کی تمام سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے. ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اوور ہال شدہ طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور جیٹ انجن فضائیہ کے حوالے کیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے ملکی توانائیوں اور صلاحیتوں پر بھروسے دفاعی اور سیکورٹی آلات کی مرمت اور ان کی جدید کاری نیز مختلف طرح کے ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی خود ایجاد کر کے دشمن کی سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے. انہوں نے ایران کی وزارت دفاع کے ماہرین کی جانب سے اوور ہال شدہ اور ری ڈیزائن کیے جانے والے جیٹ انجنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹربو جیٹ، ٹربو فین اور ٹربو شافٹ قسم کے یہ انجن بری، بحری اور فضائی افواج کے زیر استعمال لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ٹرانسپورٹ طیاروں میں نصب کیے جائیں گے. ایران کے وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ملکی ماہرین کے ذریعے ہلکے، نیم بھاری اور بھاری دفاعی ساز و سامان کی ری ڈیزائننگ اور ساخت کا کام مسلح افواج کی طاقت میں اضافے کا کم خرچ اور قابل اطمینان راستہ ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ملکی ماہرین اور وسائل سے استفادہ کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے. پاکستانی سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ ہی ہوں گے. عدالت نے سینٹ انتخابات سے متعلق رائے کا فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا ہے. پانچ رکنی لارجر بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت الیکشن خفیہ ہوں گے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنائے، نیز شفاف الیکشن کے لیے وہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے جہاں اس فیصلے کو پاکستان کی جیت قرار دیا ہے، وہیں حکومت نے بھی کہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آئینی اور قانونی ہے۔ دریاسنا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن دلچسپ ہوں گے۔ ہندوستان میں کورونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز کورونا سے بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین لگوائی ہے۔ ہندوستان میں کورونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے پر ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کے روز کورونا سے بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین لگوائی۔ نریندر مودی پیر کی صبح آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس پہنچے، جہاں انہیں بھارت بایو ٹیک کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کی پہلی ڈوز دی گئی۔ واضح رہے کہ پیر کے روز سے ہندوستان میں کورونا کی روک تھام کے لیے ٹیکہ کاری کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور اس مرحلے میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور مختلف امراض میں مبتلا 45 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں طبی اہلکاروں اور فرنٹ لائن ورکروں کو ٹیکے لگائے گئے تھے۔ اس درمیان ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,10,96,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تاہم 4 دن کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیس کم ہو کر 16,000 سے نیچے آ گئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 15,510 کیسوں کی رپورٹ ہوئی۔ حالانکہ شفایاب مریضوں کی تعداد کم رہنے سے فعال کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے معاملے پر حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد کی خاموشی پر ایک کسان رہنما نے کہا ہے کہ حکومت کی خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسانوں کے خلاف کچھ کرنے والی ہے۔ بھارتی کسان یونین بی کے یو کے رہنما راکیش ٹکیت نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مرکزی حکومت کی خاموشی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ حکومت کسانوں کی تحریک کے خلاف منصوبہ تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کی دعوت حکومت کی طرف سے آنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کسانوں کے خلاف کچھ کرنے والی ہے، اس لیے کسانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ راکیش ٹکیت نے ایک بار پھر کہا کہ جب تک مسئلے کا حل نہیں نکل جاتا ہماری تحریک جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 24 مارچ تک ملک کے مختلف مقامات پر مہا پنچایتیں کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست اتر پردیش کے ہر ضلع میں کسانوں کی تحریک کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمی خلیل زاد نے اپنے دورے افغانستان میں کابل میں افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ آوا نیوز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پیر کے روز کابل میں ہونے والی اس 2 طرفہ ملاقات میں فریقین نے امن مذاکرات اور امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ سمجھوتے پر نظر ثانی کیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں فریقین نے امن مذاکرات میں تیزی لائے جانے، دوحہ میں دوسرے دور کے مذاکرات، تشدد میں کمی اور افغانستان میں مستقل امن کے حصول کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ کابل میں 2 طرفہ ملاقات ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ زلمی خلیل زاد پاکستان، متحدہ عرب امارات اور علاقے کے بعض دیگر ملکوں کا بھی دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کیس سے متعلق سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف واشنگٹن کے اقدام کا یقین دلاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس سعودی ولی عہد کے خلاف پابندیوں سے کہیں بڑھ کر طریقے موجود ہیں۔ امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد بن سلمان نے ہی سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل یا انہیں گرفتار کیے جانے کی ہدایات دی تھیں۔ امریکہ نے اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد 76 سعودی شخصیات کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا، تاہم سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، جس پر امریکہ پر شدید تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے سی این این ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کے پاس سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل جیسی واردات روکنے کے لیے اور بھی طریقے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب خاشقجی کے قتل کیس میں بن سلمان کے ملوث ہونے پر اقدام کرے، اس لیے کہ یہ کیس عملی اقدام کرنے کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ تیل سے مالا مال سوق الجیشی اور تصویراتی اہمیت کے حامل شہر معارف کی جانب یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی نے سعودی عرب سے وابستہ یمن کی مستعفی اور کٹ پتلی حکومت کے عناصر میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت سے وابستہ 72 ارکان اسمبلی نے یمنی فوج اور انصار اللہ کے عوامی رضاکاروں کے خلاف تمام محاذوں پر بھرپور جنگ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مذکورہ نام نہاد ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ اگر معارف کا کنٹرول یمنی فوج اور انصار اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت کو حتمی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ جی۔
اور آج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آل سعود کو اس وقت دو طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف یمن کا اہم علاقہ معارف اس کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، دوسری جانب جمال خاشقجی کی رپورٹ نے بن سلمان کو عالمی رائے عامہ کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے خوبصورت اشارہ کیا کہ اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب اپنی سیاسی تاریخ کے انتہائی حساس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ البتہ اس حساسیت میں داخل کرنے میں خود سعودی حکمرانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، بلکہ اگر واضح طور پہ کہیں تو جب سے سعودی عرب میں سلمان بن عبدالعزیز فرما روا بنے اور انہوں نے اس خاندانی روایات کو بائی پاس کرتے ہوئے کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سلمان محمد بن سلمان کو اپنا جب سے ولی عہد بنایا، تو اس جوان شہزادے نے آ کے سعودی عرب کو ایک نئی مشکل سے بلکہ کئی مشکلات سے دوچار کر دیا، اور اس وقت بن سلمان ہی گویا سعودی عرب کا بادشاہ کہیں، فرما روا کہیں، ولی عہد کہیں، کرتا درتا سب کچھ اس وقت بن سلمان ہے۔ اب بن سلمان ایک غیر سنجیدہ اور ناپختہ شخصیت ہیں، اور ان کے جتنے اقدامات رہے ہیں ان میں سے اکثر ان کے اندر ایک جذباتیت کا پہلو نظر آتا ہے، ایک شخصی انتقام کا پہلو نظر آتا ہے، یا اس کے اندر دور اندیشی نظر نہیں آتی اگر سیاسی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو۔ اس کے نتائج بہرحال سعودی عرب کو اب بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور اس میں سے دونوں چیزیں جو اس وقت جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ چاہے وہ جمال خاشقجی کے قتل کا مسئلہ ہو یا یمن کا مسئلہ ہو، دونوں کا بنیادی ذمہ دار جو ہے وہ بن سلمان ہے۔ اب بن سلمان نے جب یہ غالباً مارچ 2015 میں جب یمن کے خلاف جہریت کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت ان کے کئی اپنے جو اتحادی تھے انہوں نے بھی اس کو منع کیا، اور جو خطے کے اہم ممالک تھے انہوں نے بھی اس عمل سے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ ایک غریب یمن ملک پہ آپ کیوں جو ہے وہ اس طرح جہریت کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہاں کے عوام کو خود موقع دیں، وہ جس طرح چاہیں اپنے حکومت کا فیصلہ کریں، اپنے نظام کا فیصلہ کریں، جس کو وہ اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو خود اختیار دیں، آپ کیوں باہر سے جو ہے وہ ایک فرد کو کہ جو وہاں سے ریجیکٹڈ آدمی ہے اس کو جو ہے وہ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اور لیکن اس وقت چونکہ مغرور شہزادہ جو ہے اس زوم کا شکار تھا کہ یمن اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، اور خود ان کے حکام بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس مسئلے کو ختم کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ دو ہفتے تین ہفتے تک یہ جنگ طول کھینچے گی، اور اس کے بعد ہم جو چاہیں گے جو ہے وہ وہاں پہ کرتے رہیں گے. لیکن اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مارب جیسا اہم علاقہ انصار اللہ کے یا یمن کی جو سالویشن حکومت ہے اس کے ہاتھ میں جانے والا ہے، یعنی یہ وہ حساس علاقہ ہے کہ اگر مارب پر سالویشن حکومت یا انصار اللہ کا قبضہ ہو جاتا ہے تو تقریباً 12 کے 12 صوبے جو اس علاقے سے مربوط ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس مارب کی وجہ سے جو بھی گروپ وہاں پہ قابض ہوگا اس کے زیر کنٹرول آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ یمن کو جسے کہتے ہیں نا سرحدی قربتیں اور دوسرے جو سیاسی قربتیں پیدا کرنے میں اس صوبے کا ہمیشہ کردار رہا ہے، اور اس کردار کی وجہ سے سعودی عرب ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ یہ یمن کا نہیں بلکہ سعودی عرب کا حصہ ہے، یعنی اس انداز سے سعودی عرب ہمیشہ اس پہ جو ہے وہ مسلط رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور جس تیزی سے انصار اللہ اور انصار اللہ کے جو اتحادی مجاہدین ہیں یا یمن کی جو باقاعدہ فوج ہے وہ جس انداز سے پیش قدمی کر رہی ہے وہ سب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مارب اب جو ہے ان کے ہاتھوں سے جانے والا ہے، اور اب انہوں نے یہ آخری حرکت جسے میں کہتا ہوں بہت ہی گھٹیا حرکت کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے یمن سے ادھر ادھر سے جتنے انتہا پسند تھے، چاہے وہ داعش کے نام پہ تھے، چاہے وہ القاعدہ کے نام تھے، چاہے وہ النور کے نام سے تھے، چاہے وہ وہاں کے مقامی جو اس طرح کے انتہا پسند گروہ تھے، مذہبی انتہا پسند، ان سب کو انہوں نے مارب میں اکٹھا کر دیا کہ سعودی عرب کی سپورٹ سے کہ یہ سارے گروپ مل کے جو ہے وہ اس وقت انصار اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ کامیابی مارب کے عنوان سے بھی اور اس خطے کے عنوان سے جو ہے وہ انصار اللہ کو مل رہی ہیں. تو اس لحاظ سے سعودی عرب جنگ یمن کے عنوان سے بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور اب تو یہ دیکھیں 6 سال مکمل ہو جائیں گے مارچ میں، تو یہ جو 7ویں سال میں جب یہ جنگ داخل ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سعودی عرب کے لیے مسلسل ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، اور نہ صرف مارب کے عنوان سے، اب تو خود ریاض جو دارالحکومت ہے سعودی عرب کا وہ محفوظ نہیں ہے. اب سعودی عرب کے حکام چیخ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ہوائی اڈا اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس پہ یمن کے مجاہدین اپنا حملہ نہ کر سکیں. بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے اور بہت ساری اور بھی جگہیں ہیں، البتہ یمن کے مجاہدین کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی غیر فوجی اور سول آبادیوں پہ حملے نہیں کریں گے اور نہ ہی مقدس مقامات پر، لیکن مجاہدین نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر سعودی عرب نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو مجاہدین جو ہیں وہ ریاض اور اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اب آئیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. ایران نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکہ اور 3 یورپی ممالک کے حالیہ اقدامات کے پیش نظر ایٹمی معاہدے کے بارے میں غیر سرکاری اجلاس بلانے کے وقت کو مناسب نہیں سمجھتے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ ہمیں عملی طور پر امریکہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، اور بائیڈن انتظامیہ بھی سابق صدر ٹرمپ کی شکست خوردہ پالیسیوں پر گامزن ہے. انہوں نے حتی قرارداد 22-31 اور جوہری معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مشترکہ ایٹمی معاہدے میں کچھ لینے اور دینے کا معاملہ 5 سال پہلے انجام پا چکا ہے اور اب عمل کا وقت ہے. ایران مشترکہ ایٹمی معاہدے پر عمل کر چکا ہے، اب امریکہ اور تین یورپی ممالک کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایران نے امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی طرف سے جوہری معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے بعض اقدامات انجام دیے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے ایٹمی معاہدے کی شق 26 اور 36 کی روشنی میں بعض اسٹریٹجک اقدامات کا فیصلہ کیا، جس کا ایک بڑا ہدف ایران پر عائد عالمی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے جوہری معاہدے پر عدم پابندی کے باوجود ایران نے اس معاہدے کو ختم نہیں کیا اور صرف ان اقدامات کی انجام دہی سے انکار کیا جس کی پارلیمنٹ نے منظوری دی ہے۔ اس صورتحال میں ایران اب بھی ایٹمی معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی نئی شرط یا معاہدے میں کسی اور رکن کے اضافے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران نے پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں 23 فروری کو اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیا، اور اسی اقدام کی بدولت یورپی یونین نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے نئی نئی تجاویز دینا شروع کر دی ہیں۔ ایران کا موقف واضح اور شفاف ہے کہ امریکہ اور ایٹمی معاہدے کے دوسرے رکن ممالک معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ اعلان کریں، بالخصوص امریکہ اپنی ایک طرفہ پابندیوں کے خاتمے کو یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی سے متعلق کیے جانے والے واشنگٹن کے خسرانہ فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا، مگر اب تک ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ کی سابق اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی و فرق کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کا کوئی ایجنڈا اور اس کے نتیجے کا علم ہونا چاہیے کہا کہ امریکہ کو سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اور ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت بھی سلامتی کونسل کی قرارداد اور ایٹمی معاہدے کے بدستور خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مجید تخت روانچی نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا پابندیوں میں کمی یا نرمی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، کہا کہ ظاہر ہے کہ پابندیاں اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا حصہ تھیں اور ان کو ختم کیا جانا چاہیے تھا تاکہ ایران بھی اپنے تمام وعدوں پر عمل کرے۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے اقدامات کیا کشیدگی میں اضافے کا باعث نہیں بنیں گے، کہا کہ ہم کبھی کشیدگی یا کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں رہے ہیں اور ہم نے اس وقت بھی کشیدگی نہیں چاہی جب ٹرمپ حکومت نے اشتعال انگیز اور کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اور سامعین، اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔